بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 278، سورہ بقرہ آیت نمبر 208, 209, 210. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ایمان والوں سے تخاطب تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، یعنی سر سے لے کر پیر تک جملہ اعضاء ان کے اسلام کے تابع ہو جائیں. اور دوسرا مطلب، اسلام کے تمام شعبوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں، پورا اسلام اپنی زندگی میں اتاریں. اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، یعنی اللہ کی اطاعت کریں، اس کے احکام کی پیروی کریں اور اس کی نافرمانی اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں، اس لیے کہ شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. واضح اور روشن دلیلوں کے آنے کے بعد اگر تم نے لرزش کی اور تم اس کو چھوڑ بیٹھے تو یہ جان لو کہ اللہ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں. کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے بادل اور ابر کے سائبانوں سے اتریں اور معاملہ طے ہو جائے اور سارے مقدمات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور اسی کے سامنے لوٹائے جائیں گے؟ تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس کے ہوتے ہوئے انسان کو زندگی کے کسی شعبے میں کسی اور دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے والے آیات میں مخلص مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے ایمان کے خاطر اپنی جانوں کو اللہ کی مرضیات کے لیے خریدتے ہیں، یعنی ساری دنیا کو تج دے کر ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ان آیات میں بھی مخلصین ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی زیادہ تابے داری سمجھ کر یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ دین موسوی یعنی یہودیت کی جو تعلیم تھی جو اسلام سے بظاہر ٹکراتی نہیں تھی، نیتیں ان کی درست تھیں، لیکن جو چیزیں اسلام میں داخل نہیں یا جن چیزوں کے لیے حکم نہیں دیا گیا ان کو بھی اطاعت سمجھنا. بدعت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ایسی چیزوں کو دین میں عبادت سمجھ کر داخل کرنا جو دین میں موجود نہ ہو. ورنہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس وقت کار نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے. تو یہ ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو کوئی دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتا، لیکن جو چیزیں شریعت میں دین کے اعتبار سے داخل نہیں ہیں ان کو داخل دین سمجھا جائے تو یہ بدعت کہلاتی ہے. یہاں حضرت عبداللہ ابن سلام کے متعلق بتا دیا گیا کہ یہود کے عالم تھے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور پکے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ دین مساوی میں جو چیزیں ممنوع تھیں اور اسلام میں ان کا کرنا فرض تو نہیں، اس طرح سے دین پر بھی عمل ہوگا، نبوت محمدیہ پر بھی عمل ہوگا اور دین مساوی کی بھی ایک طرح سے پیروی ہوگی۔ تو اس سے روکا گیا اور کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ذرا اس سے اندازہ ہم لگائیں، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، یہاں پر صرف لفظ کی وجہ سے بچنے کا حکم دیا گیا، ہاں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو انظرنا کہو، رعایت کے معنی بھی آتے ہیں خیال رکھنا دیکھنا، اور نظر انظروا کے معنی بھی غور کرنا دیکھنا۔ لفظ کے اعتبار سے بظاہر کوئی دونوں میں فرق نہیں، لیکن ایک لفظ سے روکا جا رہا ہے اور دوسرے لفظ کو استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس چھوٹی سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے، ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے جو کتاب اور قرآن نازل فرمائی، اس میں یہ حکم داخل کیا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے، اے ایمان والو رائنا مت کہو انظرنا کہو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس لفظ رائنا سے یہود اپنا مطلب نکالتے تھے، راعینا کے معنی کو لفظ کو کھینچ کر راعینا کہا کرتے تھے، لیم بالسنتی وطعن فی الدین، اپنی زبان کو پھیر کر، راعی کے معنی آتے ہیں چرواہے کے، نعوذ باللہ۔ تو نبی سے صحابہ اپنا خیال رکھنے اور اللہ سے دعا کرنے اس کی درخواست کر رہے تھے، لیکن اس لفظ سے چونکہ کمبخت اور ملعون یہود فائدہ اٹھاتے اور غلط معنی کے لیے استعمال کرتے تھے، تو ایسی چیز جو اسلام کے لیے منافی اور غلط مطلب کے لیے استعمال کر سکیں، اس لفظ کے استعمال سے روکا گیا۔ لیکن آج ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ آج دس تو دور کی بات، ان کی چیزوں کو، ان کے فیشن کو، ان کے طریق کو اپنانے میں فخر سمجھتے ہیں اور ان کے اسٹائل کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا گویا یہ ترقی کی معراج سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہاں اس چھوٹی سی چیز کو، جس چیز کے لیے کوئی آدمی اتنا سیریس بھی نہیں لیتا کہ اونٹ کا گوشت شریعت موسوی میں حرام تھا اور اسلام میں جائز ہے، کھانا فرض تو نہیں تھا، لیکن یہاں بھی اس کے لیے چاہے اس کا احترام دل میں آ جائے اور دوسرے دین کی بھی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اس سے منع کیا جائے۔ اور آج اغیار کے تہواروں کو اور ان کی عیدوں کو یا ان کے نقش اور ان کے اسٹائل کو اور ان کی چیزوں کو اور ان کی تہذیب اور تمدن کو اختیار کرنا ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے، اس کے خلاف کچھ کہے تو اس کو مدعون کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ یہاں اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے کہ اسلام میں 100% داخل ہو جائیں، 100% مسلمان بھی ہوں اور 100% اسلام بھی زندگی میں ہوں۔ یہ نہیں کہ عبادات کی حد تک، عقائد کی حد تک تو تسلیم کر رہے ہوں، بازاروں میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، لوگوں سے لین دین میں، ان چیزوں میں اپنے ویسٹرن کنسرن کو اپنا رہے ہوں، ایسی بات نہ ہو، بلکہ ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے اسلام میں رہنمائی موجود ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جس میں اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا ہے، اور آگے کہا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا، یعنی اسلام کے ہوتے ہوئے دوسروں کی چیزوں کو پسند کرنا، یا یہ کہ اسلام کی منافی چیزوں پر خاموش رہنا، یہ بھی گوارا نہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر اور اس کی اتباع میں نہ رہو، یعنی گویا اسلام کے ہوتے ہوئے دوسری چیزوں کا اختیار کرنا شیطان کو خوش کرنا ہے اور اس کی اتباع کرنا ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس نے اسی وقت اللہ سے اجازت مانگی تھی، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دیجئے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی گئی۔ تو شیطان اس وقت سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے باپ حضرت آدم کو اس نے جنت سے نکالنے کی چال چلی، اور وہ ہر ایک سے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں اور میرے اتباع میں آ جائیں اور بجائے جنت کے جہنم کے راہی بنیں، یہ اس کی کوشش ہے۔ اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی کوشش میں تم اس کا ساتھ نہ دو بلکہ اس سے دور ہو جاؤ۔ آگے پھر کہتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، دین کی واضح اور روشن دلائل اور حجتیں تمہارے سامنے جب آ چکی ہوں اس کے بعد بھی اگر تمہارے قدموں میں لغزش آ جائے اور تم ان چیزوں کو ذرا سی اہمیت دینے لگو اور اسلام کے منافی چیزوں کو بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنانے لگو اور اس پر تم اسلامی چیزوں پر اکتفا نہ کرو تو جان لو کہ اللہ بڑے زبردست ہیں اور اللہ کی پکڑ اللہ کی گرفت انتہائی سخت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اور حکیم بھی ہے حکمت والا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بالفور سزا نہ دے تاخیر کرے ڈھیل دے دے اور ڈھیل کے بعد جب گرفت کر لے تو پھر کوئی بچ نہ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ کا ملنا یہ تمہیل ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ قید پکڑ ہو جائے گی تو پھر پکڑ سے بچنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے وہ حکیم ہے اور موقع محل ادب مناسب سمجھتے ہیں گرفت فرماتے ہیں تلفور سدا نہیں دیتے۔ پھر آگے کہا گیا کیا تمہیں اس کا انتظار ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے صاحبان ابر کے اور بادل کے صاحبانوں سے اتریں یعنی آسمان سے اتر کر آ جائیں اور جبکہ معاملہ فیصل ہو چکا ہو، مطلب یہ قیامت کے موقع کی بات ہے۔ ایک حدیث لمبی حدیث ہے جو مشہور بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں اکثر سنی بھی ہے لوگوں نے کہ ایک روایت جس میں سارے بندے اولین اور آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ قرآن پاک نے اس کی تعبیر عجیب عجیب انداز میں بیان کی ہے، اگر ذرا سا شور اور دل کی آنکھ ہوتی اور قرآن پاک سے شرف ہوتا تو ان آیات کے پڑھنے سے آدمی بے چین ہو جاتا، بےکل ہو جاتا، اسے کسی طور نیند بھی نہ آتی۔ اس میں کہا گیا میں پھر عمر من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی بکل امرئ منھم یومئذ شان یغنی، وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا اور ماں بیٹے سے بھاگے گی اور شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر ایک کی عجیب حالت ہوگی، عجیب شان ہوگی، کوئی ذرا بھی کسی کی طرف کان دھرنے کے لیے اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ کہیں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کے کل عمر جا جناب مارداد اپنے دودھ پلاتے بچے کو سے وہ غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ عورت اپنے پیٹ کے حمل کو ثابت کر دے گی، یعنی ایسا وحشتناک ایسا کربناک اور خطرناک دن ہوگا۔ اور وہاں لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، جائیں گے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر نبی اپنی کوئی لفظ یاد کر کے کہے گا کہ یہ وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے، فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، اس طرح جاتے جاتے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کے لیے بارگاہ عظیم میں سجدہ ریز ہو جائیں گے عرش کے نیچے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، سفارش کریں گے، پھر وہاں پر اللہ کے رسول کی سفارش قبول ہوگی۔ تو اس موقع پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے عرش کے صاحبانوں میں عبر کے صاحبانوں میں اتریں گے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ اس کو متشابہات کہتے ہیں، ایسی چیزیں جس کو ہم اپنے عقل سے اور اپنے ذہن سے اس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے ہے کیا ہے اس کے بارے میں والکیفان ہے مجھول، اس کی کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن اس پر ایمان واجب ہے کہ وہ ہو کر رہے گا اور کیسے ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال مطلب یہاں پر قیامت کا دن، کیا وہ لوگ واضح دلائل کے آنے کے بعد بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو انکار کر کے قیامت کا انتظار کریں اور جہاں سارے معاملات فیصل ہو چکے ہوں گے اور وہاں کسی کو سب کی سزا اور جزا خیر تو خیر اور شر کیا ہے تو شر کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، دنیا کے کیے ہوئے سارے مقدمات سارے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور وہاں اللہ ہی مختار کل ہوگا، اعلان ہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی ملکیت اور بادشاہت ہے، جواب اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں، للہ الواحد القہار، تنہ تنہا ایک اللہ جو زبردست اور غالب ہے جہاں کسی اور کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ تو اس دن کا انتظار یہ کر رہے ہیں، آیا اس سے پہلے پہلے ان چیزوں کو مان کر تسلیم کر کے دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے یا جھانکنی کا عالم ہو جاتا آ جاتا ہے، فرشتے موت سے آ جاتے ہیں سامنے نظر آتے ہیں، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ لہذا یعنی لوگ واضح اور روشن دلائل کے آنے کے بعد بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت جب برپا ہو جائے گی اور یقین عین یقین جب حاصل ہو جائے گا اس وقت ایمان لائیں گے اور وہ موقع ایمان کا نہیں ہوگا. اس سے پہلے پہلے ہی ان چیزوں کو سمجھ کر دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو روزوں کے سلسلے میں ایک تو اس کے آداب بیان کیے گئے, ان چیزوں سے آدمی احتیاط برتے ہیں. اب کچھ سنتیں ہیں روزوں کے سلسلے میں, مسواک آدمی کرتا ہے سنت ہے, لیکن حدیث میں چونکہ آتا ہے روزے دار کی فضیلت میں لَقَلُوبُكُمْ مِسْوَاهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مشک کی خوشبو جس طرح ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو چونکہ روزے دار روزے کی وجہ سے اس کے معدے سے منہ میں بو آتی ہے, اب اس منہ کے ازالے کے لیے زوال سے پہلے پہلے تو اس کا اثر نہیں ہوتا, لہذا زوال سے پہلے اس کی اجازت ہے, زوال کے بعد مسواک کا کرنا روزے کی حالت میں کراہت مکروہ لکھا گیا ہے شوافے کے یہاں. دیگر امہ کی اس کی اجازت ہے تو روزے کی حالت میں آدمی اس کے احتیاط برتے کہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت مسواک کا استعمال نہ کریں, پھر اس کے بعد افطار کے وقت کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور صحیح چیزوں پر عمل کی توفیق.